छूट जाए। कोई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس شب جمعہ میں اس کی مدح سرائی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت گوئی کے لیے جمع فرمایا اور اس کا کرم والا کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات میں جس میں چاند اور ستارے اور آگ کے گولے اور جہنم اور جنت سب کچھ ہے اس میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کہ اگر چاہتا اپنی مشیت سے اپنے حق سے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اگر اس نے ہمیں کوئی جانور بنا دیا ہوتا یا پتھر بنا دیا ہوتا یا کوئی خبیث چیز بنا دیا ہوتا تب بھی اس کا یہ انصاف اور عدل ہوتا اس لیے کہ ہم سب اس کی ملکیت ہیں لیکن اس نے اپنے کرم سے اپنے رحم سے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا کہ زیروس بنایا چلتا پھرتا دیکھتا سنتا سمجھتا بولتا یہ سب بنایا اور جتنے بھی انسان بنائے ان انسانوں میں یہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا اس سے اچھی صورت اور کوئی نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر ارشاد فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین اور پھر اسی انسان کو اسی کی بد نصیبی کی وجہ سے اسی کے بد اعمالی کی وجہ سے ثم رددناه اسفل سافلین تو اس اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس کو سب سے بدترین مخلوق میں بنا دیا لیکن ان میں سے کس کو اچھا بنایا ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعمل الصالحات فلهم اجر غیر ممنون اور یہ جو انسان ہے جو سب سے اصل ساتھی میں پہنچ چکے ہیں وہ تو پہنچ چکے سوائے ان کے جو ایمان لائے ان الذین آمنوا وعمل الصالحات اور اچھے اعمال کیے اور اچھے کام کیے فلہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے ایسا انعام ہے ایسی ان کے لیے جگہ ہے غیر ممنون کے جو نہ کبھی ختم ہونے والی اتنی بڑی نعمت اتنی بڑا اس کے لیے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تو جیسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے افسنستافرین بھی انسان کو بنایا تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اس نے ہمیں ایمان والا بنایا ورنہ اگر آپ سوچیں غور کریں کہ جو لوگ آج تو ہمیں ایمان والے نہیں ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان ان کو شیطان اور ان کو کسی اور جانور کی تشبیہ دینا بھی شرم آتی ہے کہ ان کو جانور بھی کہا جائے کہ جانور سے بھی بعض اللہ بدتر ہو گئے ان کی عادتیں، ان کے افعال، ان کے خیالات، ان کی حرکتیں، ان کے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ جانور بھی شرم کرے، جانور بھی شرم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الانعام بل هم اضل. یہ جو کافر ہے، مرتد ہے، ایمان والے نہیں ہیں، یہ اولئک الانعام جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ اس کا کرم والا کرم ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اصل کافرین نہیں رکھا، ہم ایمان والوں میں رکھا. تو اس کا شکر جو ہے کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. تو دل کو شکر کا گہوارہ بنائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، تو ہی میری مدد فرما. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما اس شعر میں، اللہم اعینی علی ذکرک، تو میں تجھے یاد کرتا رہوں. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک، اور یہ کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے میں تیری عبادت کرتا رہوں. تو اس کریم مالک کا احسان کبھی چکایا نہیں جا سکتا. اور ایمان اس نے کیسے ادا فرمایا، کس طرح ہمیں دیا ہے ایمان، اس نے اس وقت دیا جب اس نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا. اس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے بعد ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، نمازیں ملی، حج ملا، زکوٰۃ ملی، رمضان ملا، روزے ملے، تسبیح ملی، اس کا ذکر کرنے کی توفیق ہوئی، اس کو پہچاننے کی توفیق ہوئی. تو جس کے ذریعے یہ ایمان ملا ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدل نبی الکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم علی محمد قطع کم از کم تین مرتبہ پڑے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدل نبی الکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم علی محمد قطع. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدل نبی الکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم علی محمد قطع صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آقا نامدار، آقا نامدار شفیع الحضار، انبیاء کے تاجدار، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا عہد کیجئے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ وفا کرنا اللہ کے ساتھ وفا کرنا ہے، ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، ان کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا اللہ کو رب ماننا ہے. جو ان کی تعظیم نہ کرے اس نے اللہ کی اس بھیجے ہوئے سفیر کی توہین کر، معاذ اللہ. جو ان کی تعظیم نہ کرے اس نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی. بارکا جی، بہت لمبا اور تھوڑا موضوع ہے، گفتگو نہیں کر رہی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. آمین رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات عطا فرمائے، اور پچھلا مہینہ جو گزرا رجب کا، آج ٹھیک ایک مہینہ ہوا ہے، چار ہفتے ہوئے ہیں. چھٹی شریف میں حاضر ہوا تھا اور کل بھی ماشاءاللہ چھٹی شریف ہے. تو رجب کا مہینہ گزر چکا اور شعبان کا یہ مہینہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس کے بعد رمضان پاک آنے والا ہے. تو یہ ایسے بہار والے مہینے ہیں کہ اس میں بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی یاد کرنے کی محفلیں سجائی جانی چاہیے، اور اس میں ایسے عظیم شان دن آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ میں انشاءاللہ سامنے کروں گا. اور دوستوں کی یہی خواہش تھی کہ 27 رجب کو چونکہ میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا، تو کچھ بات اس شب معراج کے بارے میں اور کچھ جو ہے 14-15 شعبان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت بھی کچھ بات انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ہو جائے گی. 27 रजब ये बड़ा ही अजीम शान दिन और बड़ी ही अजीम शान रात गुजरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में एक बड़ी अजीम शान आयत करीमा, बल्कि और इसके इस हवाले से और भी बहुत सारी आयत करीमा मौजूद है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर तशरीफ लाना और आसमान की सैर करना और जन्नत को देखना, दोगर देखना और अर्श को देखना और फिर सातों आसमानों से ऊपर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना, इन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आयात करीमा में तज़किरा फरमाया। और वो आयात करीमा सूरे वन्नज़्म में मौजूद है कि किस तरह आसमान पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और किस तरह सरकार ने वहां पर क्या क्या देखा और किस तरह आपके दिल ने गवाही दी, सच जो देखा उसकी गवाही दी। लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत करीमा, 15वें नंबर की पहली आयत करीमा वो आपके सामने तिलावत करता हूँ। उसमें साफ बाजी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु مِنْ يَهُودِ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت کریمہ کا آسان سا ترجمہ یوں ہے درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ جو اشخاص ہیں وہ بار کے اندر ہیں وہ کتاب ان کا نکالا یہ کا آسان سے ترجمہ یوں ہے کہ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے سبحان الذی اسرا کہ جس نے سیر کرائی، سیر کرائی مطلب کسی سیر پہ لے جانا، جسے اردو میں بولتے ہیں نا سیر کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبده پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اب جی ہی نئی نم رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے ایک قلیل میں، نئی نم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے یعنی جو مکہ معظمہ مسجد ہے کعبہ شریف والی، وہاں سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصا جو بیت المقدس میں موجود ہے وہاں تک۔ الذی کون سی مسجد؟ وہ مسجد جس کے آس پاس، الذی بارکنا حولہ کس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ لنریہ تاکہ ہم اس کو دکھا دیں، کس کو دکھا دیں؟ اس کو سیر کرائیں تاکہ ہم اسے دکھا دیں، من یہ من آیاتنا ہمیں کچھ بڑی بڑی نشانیاں، ہماری کچھ بڑی بڑی نشانیاں، انہو بے شک وہ، انہو ہوا بے شک وہ اور وہ، بے شک وہ اور وہ، انہو ہوا سمیع البصیر بے شک وہ اور وہ دیکھنے سننے والے اور دیکھنے والے، سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ چلتے ہیں، جو آپ نے سن لیا، سبحان، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور سب سے زیادہ پاک ہوگا تو اس کو سبحان کہیں، جیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ، اللہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ پاک ہے۔
है ना, तो ब्लू बहुत पाक साफ सुथरा, हर ऐब से पाक, हर ऐब से पाक। तो जब कभी भी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बात का किरा किया है जिसमें उसके बहुत बड़े करिश्मा जाहिर होता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुद करिश्मा जाहिर होता है, उस वक्त उसने लफ्ज़ सुबहान से शुरू किया ताकि तुम्हें महसूस हो जाए, तुम समझ जाओ कि ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला की है और अल्लाह तबारक व तआला तो हर शय पर कादिर है, तो जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। तो तुम्हें इसमें कोई काजू नहीं करना चाहिए कि कुरान वाल को जब इशार फरमा दे सुबहान नबी अल्लाह की जात है जिसने सैर कराइए, तो तुम्हें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि कैसे गए, ऊपर गए, कितना ऊपर कैसे गए, कोई रॉकेट नहीं था, ऊपर तो हवा नहीं है, ऊपर गर्मी बहुत है, ऊपर कोई कोट पहन के जाना पड़ता है, सांस नहीं ले सकते, ये सब बकवास छोड़ो, अल्लाह की कुदरत को मारो। सुबहान नबी, अल्लाह को मानते हो, ताकत वाला मानते हो, पाक मानते हो, बेअब मानते हो, तो फिर मानो। वही तो कह रहा है सुभान, मैं ले गया, मैंने ही तो बनाई है जमीन और आसमान, मैंने ही तो बनाई है जिंदगी और मौत, मैंने ही बनाए हैं चांद और सूरज और गर्मी और सर्दी, और मैंने ही तो हवा को तुम्हारे नाक सांस लेने के लिए, मैं चाहूँ बगैर सांस की भी जिंदगी ले सकता हूँ जैसे फरिश्ते सांस नहीं लेते, मैं चाहूँ तो माँ के पेट में बगैर खाए पिए सांस भी इंसान को जिंदा रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कब्र में जिस तरह जिसको चाहूँ जिंदा जिसमें रूह के साथ रख सकता हूँ, तो मेरी कुदरत को मानो सुबहान हूँ मैं, मेरी कुदरत को मानो मैं ले गया हूँ अपने बंदे को, तुम्हें इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। और क्यों हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सबसे पहले शाह फरमा दिया ज़ालिकल किताब ला रही रही, ये वो किताब रही शान किताब, तुम्हें शक की गुंजाइश है ही नहीं, शक की गुंजाइश है ही नहीं। एक एक लफ्ज है वो यकीन करने के लिए है, अमल करने के लिए, शक करने की गुंजाइश इसमें है ही नहीं। सुभान अल्लाह अकराब आबदी, अल्लाह की जात पाक है वो जो अपने बंदे खास को ले गए सैर कराई, जिसने कि सैर कराने से बतासरा ले गया अब्दी ही। अब्द कहते हैं इंसान को, गुलाम को, बंदे को, इबादत करने वाले को, तो कहते हैं वो बंदा आया तो फला बंदे को दे दो। जब वो इंसान मर जाता है तो तुम उसको बंदा नहीं कहते, कहते हैं कोई बंदा, भाई वो बंदा मर गया, अब वो बंदा नहीं रहा, अब बंदा नहीं रहा। तो बंदा वही है कि जिसका जिस्म भी हो और रूह भी उसके अंदर हो, समझे। रूह अगर निकल गई तो उसको कहते हैं मुर्दा पड़ा हुआ या जिस्म पड़ा हुआ है ना, या जसद पड़ा हुआ है, ये कहते हैं जिस्म पड़ा हुआ है। और अगर रूह ऐसी ही खड़ी हो तो उसको बंदा नहीं कहते, ये रूह है, ये क्या है, रूह है, इसलिए कि उसमें जिस्म के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब तो वही शय होती है जिसका जिस्म भी हो और रूह भी हो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमा दिया असरा भी अब भी ही, तो मालूम ये हुआ कि सरकार को जो मेराज हुई है और जो सैर हुई वो जिस्म और रूह के साथ हुई है, जिस्म और रूह के साथ हुई है। अगर जिस्म और रूह के साथ न होती तो कह देता कि सैर नहीं करी, खाब दिखा दिया। हाँ जी, सैर कराने की जरूरत क्या है, खाब दिखा दिया, कह देता अल्लाह पाक कि मैं हूं जिसने खाब दिखाया अपने बंदे को, कह देता, कह सकता है। और अगर सिर्फ खाब दिखा रहा होता तो इतनी अजीब शान तरीके से नहीं कहता कि सुबहान अल्लाह मैं हूं जिसने सैर कराई। अगर सिर्फ रूह को सैर कराई होती तो शक को शुबा को दूर करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि यहाँ बैठे बैठे आप लोग यहाँ बैठे बैठे रात और आगे मदीना देख सकते हैं, सुबह उठो किसी को कहे कि मैं मदीना देख कर आया तो कोई शक नहीं करता। क्यों, इसलिए कि आप ये नहीं कहा कि मैं जिसमें रूह के साथ गया था मदीने और फिर वापस आ गया, आपने कहा मैं रूह देखू देखी मेरी, मैं खाब देख कर आया हूँ, इसलिए सब लोग मान लेते हैं, इसलिए सब लोग मान लेते हैं। क्योंकि रूह का जाना, खाब देखना, ये तो ऐन मुमकिन है, नबी भी देख सकते हैं, गैर नबी भी देख सकते हैं, आम इंसान भी देख सकते हैं,
عام انسان بھی خواب دیکھ سکتے ہیں, تو پھر اگر صرف یہ خواب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں ہوں سبحان جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے الفاظ عطا فرمائے, نام نامی اس نے گرامی رکھا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اور بھی لیا سب سے افضل و اعلیٰ تو نام رکھا مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت سماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم سے کرو رو گرو تم سے کرو رو گرو. تو مصطفیٰ نام ملا, احمد نام ملا, رحمت للعالمین کا لقب ملا, حریف کا لقب ملا, امین کا لقب ملا, صادق کا لقب ملا, بشیر اور نذیر اور مدثر اور مزمل کتنے بڑے بڑے القاب ملے, نور اللہ رحمت اللہ ہر قسم کا القاب ملا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی لفظ پسند ہے میرے بارے میں اگر کہا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس کا بندہ کہے, میرا رب جو ہے مجھے اس کا بندہ کہے, اس لیے کہ دوسرے کے لوگ تو کہتے ہیں میں اس کی بھی عبادت کرتا ہوں, میں اس کا بندہ ہوں, مزہ تو اس وقت ہے کہ رب خود کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے, ہاں یہ میرا بندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, میرے خاص بندے کو لے گیا, اپنے خاص بندے کو لے گیا. اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ خواب دیکھا تھا تو اس کے لیے بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر خواب دیکھا تھا تو عبد کہنے کی ضرورت نہیں تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا نام سبحان کہہ کر کے اس تعجب خیز بات کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ اعتراض نہیں کرتے, اعتراض ہی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے خواب دیکھا ہم کو کیا ہے, خواب دیکھا ہمیں کیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم دوسرے صبح عشاء فرمایا کہ رات کے قلیل حصے میں میں مکہ معظمہ سے مدینہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک گیا جو ہزاروں میل دور ہے, اور پھر اسی وقت واپس گیا. تو اس جو ہے انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے, اس لیے کہ جسم اور روح کے ساتھ جانا ناممکن لگتا تھا, خواب میں جانا تو کسی کو ناممکن لگتا ہی نہیں ہے, ہے نا, خواب میں جانا کسی کو ناممکن نہیں لگتا. تو جو لوگ آج کی تاریخ میں اگر اعتراض کرے کہ نہیں خواب میں گئے تھے, نیند میں زیارت کرا دی گئی تھی, تو پھر ان کا اعتراض انہیں کی طرح ہے جو اس وقت ایمان والے نہیں تھے. اس لیے ان کو بھی شک ہے, اللہ کی ذات کو شک ہے, اور نبی کی عظمت سے معاذ اللہ ان کو بغض ہے, اسی لیے یہ اعتراض کرتے, مشرکین مکہ کی طرح اعتراض کرتے. اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں خواب نہیں گئے ہوتے تو حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ الاسراء آئی, لیلۃ المعراج آئی, تو حتیم میں سویا ہوا تھا, میں حتیم میں آرام کر رہا تھا. کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا. ام ہانی کا گھر ابھی مسجد کے اندر ہو گیا ہے, مسجد کے اندر آ چکا ہے. بہرحال حدیث بہت ساری ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام فرما رہا تھا, جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے جگایا. تو جگایا تو اسی کو جاتا ہے جو سویا ہوا ہوں, ہے نا. اگر صرف روح کو لے جانا ہو تو اس کو جگایا نہیں جاتا ہے, اگر روح کو لے جانا ہو تو اس کو جگایا نہیں جاتا, اس کو تحسی اس کی روح کی جاتی ہے, اس کو اٹھایا نہیں جاتا کہ چلیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس کو آگے بھی شروع کریں گے. سبحان الذي عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اقصى مسجد وہ ہے جو بیت المقدس میں ہے, جس کو مسجد اقصى بھی کہا جاتا ہے اور مسجد بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. اور وہیں پر وہ مسجد جو ہے کہا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی, پھر اس کو بڑا جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دورے حکومت میں, اپنے دورے سلطنت میں, اپنے دورے نبوت میں اس کو وسیع کیا. اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حوله, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں, برکتیں رکھی ہیں. تو وہ کی برکتیں ہیں, کیسی برکتیں ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جگہ ایسی ہے جہاں پہ بہت سارے پھل اور فروٹ اگتے ہیں, کھجور کے درخت ہیں, زیتون کے درخت ہے اور انجیر کے درخت ہے, اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو کیا زیتون کے درخت کسی اور جگہ نہیں اگتے؟ اگتے ہیں نا بھائی, اٹلی میں بہت زیتون اگتا ہے, اسپین میں بہت زیتون اگتا ہے, وہاں سے امپورٹ بھی ہوتا ہے. اور انجیر اور انگور اور دوسری قسم کے میوے اور کھجور ہے. پھر اس کے بازار تو امریکہ میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, سرزمین میں عربستان میں کئی جگہوں پر ہے. تو اس مسجد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں شاہ فرما دیا الذی بارکنا حوله, کہ وہ جگہ ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بارکنا حوله, اس کے آس پاس ارد گرد میں بتاتا ہوں کیا برکتیں رکھی ہوئی. سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی شب میں میں جب وہاں حاضر تشریف لے گیا مسجد بیت المقدس, بیت المقدس جب گیا, مسجد اقصیٰ گیا, جب میری سواری اوپر سے گزر رہی تھی مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لفظ نماز نہیں, اس میں صلات ہے, لفظ صلات ہے. ابھی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے یا حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے؟ یہ اللہ اس کا رسول جانے, اللہ اس کا رسول جانے. بار بار فرماتے ہیں کہ نماز قبر کے اندر کھڑے رہتے ہوئے صلاۃ دیتے. اور اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ مسجد اقصیٰ سے تھوڑی ہی دور ہے, لال کلر کا ایک ٹیلا ہے, لال رنگ کا ایک ٹیلا ہے, اس کے پاس آبی قبر شریف ہے, تھوڑی ہی دور ہے, یعنی ایک پتھر پھینکو اگر وہاں سے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچ جائے. بیت المقدس وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں, سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے مزارات موجود ہے. الذی بارکنا حوله, یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ کون سی برکتیں ہیں؟ کہ یہ پاک جسم والے لوگ وہاں پر موجود ہیں. پھر میں یوسف علیہ السلام میں جب وصال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ مصر میں تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب موقع ملے تو مجھے میرے جد امجد کے پاس بیت المقدس کے قریب اس احاطے میں دفن کر دینا. لیکن چونکہ آپ بادشاہ تھے اور وہ جگہ بہت دور تھی, آپ کو مصر ہی میں دفن کر دیا گیا. لیکن آپ کی وصیت تھی اور پھر کچھ عرصے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. اور اس دور میں, اس سے پہلے آپ نے وہ بتایا کہ وہاں پر فرعون کا راج تھا, بروشی پڑھ لیجیے تباد اللہ بڑا ہمارے فصل گزار. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور آپ پتا ہے بنی اسرائیل قید ہو چکے تھے اور جان بن چکے تھے فرعون کے, لہٰذا وہ وصیت پوری نہ کر سکے. لیکن وہ وصیت موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی, پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ مجھے فلسطین میں بیت المقدس کے پاس جو ہے دفن کیا جائے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائی, راتوں رات نکل کر کے جانا تھا آپ کو, دریا پار کرنا تھا, تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ اب ہم جا رہے ہیں یہ زمین چھوڑ کر کے, مصر کو چھوڑ کر کے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی تابوت جو ہے قبر میں سے آپ کے جسم اقدس کو تابوت کے ساتھ نکال کر کے لے جاتے ہیں آپ کے ساتھ, اور جب ہم بیت المقدس پہنچیں گے تو ہم اس کو وہاں پر دفن کر دیں گے, آپ کی وصیت کو پوری کریں گے. تو ڈھونڈنا چاہا آپ لوگوں نے تو قبر شریف ملی نہیں, قبر شریف ملی نہیں. جب نہیں ملی تو پوچھا ایک دوسرے کی قبر شریف ہے کہاں یوسف علیہ السلام کی؟ تو سب نے کہا ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. ایک بوڑھی عورت نے کہا مجھے پتا ہے, مجھے پتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں ہے وہ. تو اس نے کہا اتنے سستے نہیں بتاتی ہے, اتنے سستے میں نہیں بتاتی, کیا دو گے؟ وہ کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتی ہے میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو جنت میں میں اے موسا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. موسا علیہ السلام نے سوچا اور کہا کہ کچھ اور مانگ لے, کچھ اور مانگ لے, یہ میں کہاں سے دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے, موسا یہ مانگتی ہے اسے دیکھ ہی نہیں دے گی, یہ جو مانگتی ہے اسے دیکھ ہی نہیں دے گی, یہ جو مانگتی ہے اسے تم دے کیوں نہیں دیتے. جنت تو میں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے اور تمہارے جیسے نبی نے بنا لیے, تو تم اس کے معنی کو لے جاؤ اس کا. موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ جنت میں ہوگی, اب بتا کہاں, اب بتا کہاں ہے. اس نے کہا دریا نیل جو ہے وہ ان جوار بھاٹے میں اوپر نیچے ہوتا ہے, اس قبر دریا نیل کے قریب تھی لیکن پانی کی موجوں کی سے وہ پانی کے اندر تھوڑا زمین میں پھنس کر یہ آؤ میں لے کے جاتی ہوں بتاتی ہوں. تب وہاں سے قبر کو کھودا, وہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے اور فلسطین میں بیت المقدس کے پاس اس کا مزار بنایا. الذي بارك ما حوله تقدر کہتے ہیں وہ بدر کے آس پاس کھجور کے درخت ہر جگہ پر ہے بھائی, کھجور کے درخت ہر جگہ پر ہے. اگر آج کھجور کے درخت پھلوں کی بات ہوتی تو اللہ تبارک کا یہ کہتا ہے کہ اس کے آس پاس ہم نے بہت ساری باغیچے بنا دی. یہ ارشاد فرماتا اللہ تبارک کا الذي بارك ما حوله لنريه من آياتنا, تاکہ ہم محمود کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا کریں, وہ دکھا دیں. نینوریا ہو ہم ان کو دکھا دیں, من آیا تھی نا ہماری بعض بڑی نشانیاں, بڑی نشانیاں. انہو بے شک اللہ, انہو ہوا دو بار ہوں ہوں کہا ہے, ایک بار ہوں ایک بار ہوا کہا ہے, بے شک اللہ بھی اور اس کا محبوب بھی دونوں دیکھنے والے سننے والے ہیں, ہی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں. تو آیات کریمہ کون سی دکھائی ہیں؟ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی, آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. یوں شاہ فرمایا آیا بنا معلوم یہ ہوا کہ کچھ بعض نشانیاں, خاص نشانیاں دکھانی ہیں, اسی لیے شاہ فرمایا من آیا دینا. اب یہ من آیا دینا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کے قلب اثر کو اتارتا ہی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن اترا. تو یہ وہ آیت نہیں ہے, کچھ اور نشانیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت اور اس کی وجود کی گواہی ہر شے دے رہی ہے. آپ کا اپنا وجود بھی گواہی دیتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہے. زمین کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ آدم سے نہیں ہے, کس کو کسی نے بنایا. سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں, ستاروں کو دیکھیں, فلک کو دیکھیں, دن کا آنا, رات کا ڈھلنا, پھر صبح کا آنا, چاند کا نظر آنا, سورج کا ڈھلنا, روز صبح ہونا, روز رات ہونا, اور پھلوں کا اگنا, اور درختوں کا بڑا ہونا, انسان کا بچہ ہونا, بچے سے بڑا ہونا, پھر بوڑھا ہونا, پھر مر جانا, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس تخلیق کی نشانیاں ہیں. یہ نشانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ہر جگہ دکھا سکتا ہے. ہر جگہ سے ہم کو سورج نظر آتا ہے, رات ہوتے نظر آتی ہے, صبح نکلتے ہوئے نظر آتی ہے, دھوپ چڑھتے نظر آتی ہے, چاند نظر آتا ہے, ستارے نظر آتے ہیں, بچے بڑے بوڑھے بنتے ہیں, بڑے بنتے ہیں, بوڑھے بچے مر جاتے ہیں, قبریں واپس پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دکھاتا ہے. اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب آپ تشریف فرما تھے تو وہاں سے بھی یہ سب نشانیاں نظر آتی تھی, فلک بھی نظر آتا ہے, زمین بھی نظر آتی ہے. تو کون سی نشانیاں ہیں کہ جو مکہ میں نظر آتی ہیں, مکہ میں نظر نہیں آتی ہیں اور بیت المقدس میں نظر آتی ہیں؟ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ کوئی ایسی نشانیاں ہیں جو ہماری اسی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. یہ وہ نشانیاں ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ یہ نشانیاں ہیں کہ وہاں کا بھی کچھ دکھانا ہے اور وہاں سے آگے بھی کچھ دکھانا ہے, وہاں سے آگے بھی کچھ دکھانا ہے. تو وہاں کیا دیکھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا, سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا, سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا, سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, سب کو دیکھا. اور کس حال میں دیکھا؟ کہ مسجد کے باہر انتظار کرتے ہیں مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کا.
مرحبا یا مصطفیٰ کرتے دیکھا اور پھر کیا دیکھا کہ جسم اور روح کے ساتھ انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جسم اور روح کے ساتھ انبیاء علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور امام بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ آگے پڑھیں گے, آپ آگے نماز پڑھائیں گے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جسم اور روح کے ساتھ انبیاء علیہ السلام زندہ دیکھنا, نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھنا, یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے. اس سفر پہ, اس سفر معراج میں, اس سفر اسراء میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود اشارہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر گیا, پھر دوسرے پر, پھر تیسرے پر. ان نبیوں کو میں نے قبر کے اندر نمازیں پڑھتی دیکھی, صلوات پڑھتے دیکھی, اور جنہوں نے میرے پیچھے شب معراج میں نماز کے پیچھے مسجد میں پڑھی, ان کو میں جب مصرا پہ گیا تو انہیں کو میں نے پہلے آسمان پہ دیکھا, جب اوپر گیا تو دوسرے کچھ نظر آئے, دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے پر, پھر چھ پر, پھر پانچے پر, الگ الگ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کے مطابق مجھے ملتے گئے. حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. یہ ہے وہ نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا ہے. بہت اچھا فرماتے ہیں میں نے دوزخ بھی دیکھی اور جنت بھی دیکھی, جنت کی بھی سیر کری, اور اس کے بعد عرش کو بھی دیکھا, سورت المنتہا کو بھی دیکھا, اور رف رف پیش کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے قریب بلائے. وہ سماج, وہ کیش, وہ جگہ, وہ جگہ ایسی کہ وہ لامکاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مقام سے پاک, وقت سے پاک, جگہ سے پاک, جہت سے پاک. حضور کیسے گئے, کہاں گئے, کس طرح گئے, یہ اللہ جانے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. کیا پوچھتے ہیں مصطفیٰ عرش پہ یوں گئے کہ یوں, کیا پوچھتے ہیں عرش پہ مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں. ارے کیس کے پر جہاں, کیس کے پر جہاں گئے, کوئی بتائے کیا کہ یوں. سرکار حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کیس کے پر, یعنی کیسے, اس تصور کے پر بھی گئے جائیں, کیس کے پر جہاں جمے, کوئی بتائے کیا کہ یوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تبارک ارشاد فرمایا سبحان الذی, اللہ ہے جو لے گیا, ایسی منزل پہ لے گیا جہاں پہ نہ وقت ہے, نہ جگہ ہے, نہ جہت ہے, نہ مکان ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح دیدار کیا, اللہ جانے اس کا رسول جانے, اللہ جانے اس کا رسول جانے. سرکار اعلیٰ حضرت عائشہ فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. بے شکر اللہ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ کس طرح دیکھا, کتنی دیر دیکھا, کیسے دیکھا, اللہ اس کا رسول جانے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم میں فکان کعب قوسینی او ادنا, کہ اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانیں آپس میں ملنے سے جتنی قریب ہو جاتی ہیں اس طرح قریب ہو گئے. کمان کہتے ہیں دو چیزوں کو, ایک تو یہ کمان جو آپ کو نظر آتی ہے بلڈنگ کی جو کمانیں ہوتی ہے, دو ستون ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو کمان کہتے ہیں, اور آپ نے ایک اللہ سنا ہوگا تیر کمان, ایک ہوتا ہے تیر اور دوسری ہوتی ہے کمان. وہ کمان جو ہے ایک ہی قسم کی چاند کی صورت میں ایک لکڑی ہوتی ہے, اور اس کے دونوں سروں پر کیا ہوتا ہے, ایک رسی ہوتی ہے, تار ہوتا ہے. تیر کو اس تار میں رکھا جاتا ہے, پھر کھینچ کر کے پھینکا جاتا ہے. تو پرانے عرب کے زمانے میں جب کسی میں دشمنی ہو جاتی تھی تو وہ تلوار دکھاتے تھے ایک دوسرے کو, تلوار دکھاتے تھے ایک دوسرے, اور جب دوستی ہو جاتی تھی تو وہ اپنی کمان نکالتے تھے, कि चांद की तरह जो कमान होती है, और दोनों कमानों को आपस में मिलाते थे, दोनों कमानों को आपस में मिलाते थे और एक एक तीर रखकर के फेंकते थे कि आज के बाद हमारी दोस्ती ऐसी है कि जो हमारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो इसका दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो इसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तीर से ऐलान करते थे कि जो इसका दोस्त है वो मेरा दोस्त है, और जिस तरह दुश्मन को तीर मारा जाता है तो जो इसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, दोनों कमानों को मिलाते थे। तो फकान अदना, तो ऐसे करीब हो गए अल्लाह उसके रसूल कि जिस तरह दो कमाने मिलती है बल्कि उससे भी ज्यादा करीब कि जो मुस्तफा का दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है, जो अल्लाह का दोस्त है मुस्तफा का दोस्त है, जो मुस्तफा का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, जो अल्लाह का दुश्मन है वो मुस्तफा का दुश्मन है। बिरुशी पल्ली अल्लाह मुस्तफा दुरुस्ती पढ़ने अल्लाह मुसल्लम सल्लम। जो आपका दोस्त है वो मुस्तफा का दोस्त है, और जो मुस्तफा का दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त है, और जो अल्लाह का दुश्मन है मुस्तफा का दुश्मन, और जो मुस्तफा का दुश्मन वो अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन है। फकाना काबा कौसैन औ अदना, और फिर वहां पर क्या राज खुले, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वादा फरमाया, और वहां उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या तलब कमाया, और क्या राज और न्याज की बातें हुई, ये अल्लाह उसका रसूल चाहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इशारा कर सूरह नज्म नज्म में ही इशारा फरमाया कि फऔहा इला अब्दिही मा औहा, तो अपने हबीब अपने बंदे पर उसने जो वही करनी चाहिए वो वही फरमा दी। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, यहां पर भी वही लफ्ज है अब्दिही, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, कि जो उसने अपने बंदे खास से वही करना चाहिए वो वही उसने कर दी, वो जाने उसका हबीब जाने। अब मैं आज एक बात पूछता हूं, बड़ी दुनियावी बात है, इसकी उससे कोई मुशाबहत नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर समझाने के लिए। अब देखिए, आपका हमारा यहाँ पे आने का मकसद है पैसे कमाना, मेहनत करना, अपने बाल बच्चे को भेजना, कैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कमाते हैं, कोई 500 रियाल, कोई 1000 रियाल, कोई 1200, 2000 रियाल, 5000 रियाल तक कमाता होगा, ज्यादा भी कमाता होगा। ऐसे में आपको गांव से करा जाए, चलो आपका जो घर है उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना निकल गया है, तो करोड़ों अरबों डॉलर का खजाना आपके घर के नीचे से निकल गया है, आकर के नीचे से निकला है और वो आपका है। आप ये बताइए कि उस घड़ी में जब आपको खबर मिलेगी तो आप कैसे दीवानावार हो जाएंगे, कैसे कहोगे दीवाने हो जाएंगे, अच्छा इतना बड़ा खजाना निकला है मेरा है, अरबों करोड़ों रुपए का मेरा है, सिर्फ मेरा है, वाह 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 हो जाएंगे, कई दिनों तक आपको कुछ सूझे नहीं, इसलिए कि यहाँ कैसे कुर्सी के आलम में बड़े तोड़ मोड़ करके 10-15 जमा करते हैं, महीने के बाद कुछ पैसे बेचते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करके कुछ पैसे देते हैं, तब जा करके कुछ काम बनता है, और अगर एक साथ में अरबों करोड़ों रुपए का खजाना मिल जाए कैसे दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, है ना। आप अपना मकसद मिल गया है ना, कुछ देर के लिए होश खो बैठे, या आपका एक बेटा है बचपन में वो गुम हो गया, और वो गुम होने के बाद आपने बहुत उसको तलाश किया नहीं मिला, फिर कहीं से खबर है कि आज मर गया होगा। दे रहा हूं कोई ऐसी कोई तशबीला तस्वीर मिसाल बात हो रही है, सिर्फ जहन में बात बिठाने के लिए। आप 40 साल के हो गए, आपके बच्चे के खो गए, बहुत अच्छा गुजर गया, बच्चा ही मिला, मियां बीवी ने दोनों तय कर लिया कि शायद मर गया, एक दिन वो बच्चा मिल गया, एक दिन वो बच्चा मिल गया, तो आपका उस बच्चे को देख करके मुलाकात करके कि ये मेरा बेटा है, बिल्कुल माँ अपने बेटे को मिल जाए और या बाप को उसका बेटा मिल जाए, एक अच्छे दराज के बाद तो वो आपस में गले लग के कितना रोएंगे, और कितना एक दूसरे को जो है वो चूमेंगे काटेंगे, दुनिया की कोई परवाह नहीं करेगा, कोई क्या हो रहा, कोई मर रहा है, कोई भाग नहीं या कोई बात नहीं, मुझे अपना बच्चा मिल गया है, ऐसे दीवाने हो जाएंगे, किसी की कोई परवाह नहीं, किसी की कोई खबर नहीं, एकदम एक दूसरे में गुम हो जाए, है ना, गुम हो जाएंगे ना। और अगर किसी को अल्लाह की तलब हो और फिर उसको अल्लाह में अल्लाह की तलब हो और उसको अल्लाह मिल जाए, आंखों के सामने देखने मिल जाए, और अल्लाह शाह फरमा दे इतना करीब हुए जिस तरह दो कमाने करीब होती हैं बल्कि उससे भी ज्यादा, तो उस वक्त अल्लाह से मिलने वाला क्या आलम होगा, अल्लाह से मिलने वाले का क्या होगा। लेकिन कमाई जाइए मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम, इतने करीम, इतने करीम है कि उस हालत में भी अल्लाह से मुलाकात में भी मुझ जैसे हम जैसे गुनहगारों को नहीं भूलते, हम जैसे को नहीं भूलते। भाई भी कहते या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत को मुझे दे दे। अल्लाह तबारक व तआला पहले पूछता है क्या लाया मुस्तफा, क्या लाया मुस्तफा। शैतान ने आज की थी, शैतान ने कहा मैंने तेरी बहुत इबादत की है, इतने सजदे लाए, इतनी ये लाया हूँ, हर शेर लाया हूँ तेरे पास, मैंने इतनी लाखों बरस सजदे की है, आदम को सजदा नहीं कर सकता। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक पूछता है तुम क्या लाए हो, तो अल्लाह तबारक तआला के पास हर शय है, उसको तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारे सदकात की जरूरत नहीं है, हर शय उसके पास है, और वो मुतकब्बिर है, गनी है, सही है, समझ है, उसके पास हर शय है, कोई चीज उसके पास नहीं है तो आजजी और इंकसारी नहीं है, आजजी और इंकसारी अल्लाह तबारक तआला के पास नहीं है, वो उसकी सिफत में शामिल ही नहीं है, वो मुकद्दर है, कबीर है, अजीम है, अकबर है, उसके यहाँ आजजी और इंकसारी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जब पूछता है ऐ महबूब क्या लाए, तो सरकार शाह फरमाते हैं अल्लाह मैं तेरे यहाँ आजजी और इबादत गुजारी लाया, मैं तेरे पास आजजी और इबादत गुजारी और तेरे तरफ जो है अपनी बंदगी पेश करने के लिए लाया। अत्तहियातुल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मैं सिर्फ ये लाया हूँ, मेरे पास कोई फखर की बात नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े आमाल नहीं है, मैं आजजी इंतेसारी लाया हूँ। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तुम कामयाब पहले भी थे, आज कामयाबी के तरीके थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ महबूब मैं तुझे सलाम कर दिया, मेरे जो सलाम किया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ मेरे भेजे हुए पैगम्बर, ऐ भेजे जाने वाले पैगम्बर, तुझ पर मेरा सलाम हो। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐसा वक्त है अपने रब से मुलाकात का, उसमें कहते हैं अस्सलामु अलैया, अल्लाह मुझ पर सलामती हो, अस्सलामु अलैया व अला इबादिहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुह। सरकार इरशाद फरमाया अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना, सिर्फ मुझ पर सलाम ना हो, हम सब पर सलाम, जो मेरे उम्मती है गुनहगार उन सब पर सलाम हो। इसलिए गुनहगार इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिहिल्लाह और जो तेरे नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम हो अल्लाह, और हम पर भी सलाम हो कि नेक तू मुझे कहता है मैं नेक मेरे बोले अल्लाह, और जो तेरे नेक बंदे उस पर भी सलाम हो, लेकिन मुझ पर सलाम ना हो, सलाम अलैना मेरे साथ भी गदा उम्मत उस पर भी सलाम हो, उस पर भी सलाम हो। तो ये वो वक्त होता है जिसमें इंसान अपने आप को भूल जाता है, दूसरों की तो खबर दूर की बात, उनकी खबर तो दूर की बात है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत है, कितना उससे प्यार है, उनकी कितनी फिक्र है कि ऐसे मकाम पर भी कहते हैं सलाम अलैना, हम सब पर सलाम हो, मुझ पर भी सलाम हो, और मेरे पीछे आने वाली गुनहगार उम्मत जो है अल्लाह उन पर भी सलाम हो, और जो नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम हो, और जो नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम हो। तो जिस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर हमें नहीं भूला, अब मैं एक नुक्ते की बात अर्ज करूं अगर सुनना चाहे, अस्सलात मेराज मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, सरकार साथ पाते अस्सलात मेराज मोमिनीन, और मेराज का मतलब होता है ऊपर जाना, اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکار نے ملاقات فرمائی اور وہیں سے یہ تحفہ لے کر آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اور حتیٰ کہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو احسان یہ ہے، احسان کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان لایا ہے، جو ایمان والا بندہ ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، احسان ایسا ہے تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ اس کے دل میں نہ آ سکے تو کم از کم اس کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تو اس کو ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تو اس کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری معراج، ہماری صلات حضور نے ارشاد فرما دیا یہ آپ کی معراج یقیناً معراج ہے، لیکن حضور کو تو اصلی معراج عطا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اصلی معراج عطا ہوئی، اس میں وہ ہمیں نہیں بھولے، اس میں وہ ہمیں نہیں بھولے۔ تو کیا ہم اپنی جو یہ دنیا کی معراج ہے اس میں کیا ہم حضور کو بھول جائیں، حضور کو بھول جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کلام تھا آپس میں ان کا، اس نے ہمارے اوپر یہ واجب کر دیا کہ جب تک یہ نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جس نبی نے تمہارے لیے سلام قلم کیا میری طرف سے، اس نبی پر سلام نہیں کہو گے اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور اس کی نماز میں اس نے اس کے دل میں تمہارا خیال آیا تھا جب اس کی اصلی معراج نہیں، جب تمہاری نماز ہو تو تمہارے دل میں بھی اس کا خیال آنا چاہیے، جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارے دل میں بھی اس کا خیال آنا چاہیے، تم کو بھی یہی پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسا ہی بیوقوف جانور تھا وہ جس نے کہا کہ اللہ نماز پڑھ رہے ہو اور اگر اس میں حضور کا خیال آ جائے تو وہ ماں اللہ کسی جانور کے بارے میں خیال کرنے سے ہی بدتر ہے۔ ماں اللہ رب العالمین، ارے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جو اصلی نمازوں کی نماز ہے، اللہ کا دیدار ہے، اسے تمہارا میرا خیال کیا ہے۔ تو اس نماز میں جب تم اللہ کے قریب ہو اس وقت تم حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خیال کر کے ان پر نماز میں ضرور نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو تحفہ ہمیں دیا ہے نماز کا، یہ اسی معراج کا صدقہ ہے، اسی معراج کا صدقہ ہے۔ تو اس معراج کو یاد کرتے تو اپنی نماز پڑھو، اللہ کو بھی سمجھو کہ تم اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح اقدس بھی وہاں ہے اور ان پر آپ سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج لفظ ملتا ہے عروج سے، عروج کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، معراج اس کو کہتے ہیں جس جگہ پہنچا گیا، جیسے سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، سمجھا؟ سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، اسی طرح نیم لگا کرتے جس جگہ پہنچ ہوتا ہے اس جگہ کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جو نیم لگا دیا جاتا ہے تو وہ جگہ کم بن جاتا ہے، سجدہ کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، زراعت کی جگہ کو مزرعہ کہتے ہیں، عروج کی جگہ کو معراج کہتے ہیں، عروج کی جگہ کو معراج کہتے ہیں۔ تو نظمتا ہے عروج سے، عروج کا مطلب ہے اوپر جانا، عروج کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی تھی وہ صرف مسجد اقصیٰ تک تھی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کیا آسمان پر ہے؟ ہاں بھائی، مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ زمین پر ہے، فلسطین میں ہے، اور مسجد حرام کا تحت السرا میں ہے، وہ بھی زمین پر ہے، نہ ایک اونچی ہے نہ ایک نیچی ہے، دونوں برابر ہے۔ تو اگر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں تو یہ افواہ ہے، یہ معراج نہیں ہے، معراج وہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک ہے۔ اگر کوئی اس چیز کا انکار کرے تو معاذ اللہ وہ بددین ہے، زندیق ہے، کیا ہے؟ بددین ہے، زندیق ہے۔ اور چونکہ آیت کریمہ سبحان الذی اسرا بعبدہ سے نفس قطعی سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک گئے، تو جو شخص اس سفر کو معاذ اللہ نہ مانے، کہے کہ سب خاص بات ہے یا معاذ اللہ جھوٹی بات ہے، تو وہ معاذ مرتد ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے نص قطعی قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. اور اگر کہے کہ نہیں یہ خواب میں ہوا ہے تو یہ آدمی زندی مانا جائے گا, بد دین مانا جائے گا. اور اگر کہے کہ ہاں مسجد اقصیٰ تک گئے جسم کے ساتھ اور واپس آ گئے لیکن آسمانوں میں خواب میں گئے ہوں گے, تب بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن اس کو بد دین اور بد مذہب ضرور کہیں گے. اس لیے کہ ابھی ہی سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ لفظ ابھی ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے, بندہ جو ہوتا ہے جس میں جسم اور روح دونوں موجود ہو. بہت ساری اور بھی دوسری باتیں عرض کی میں نے آپ کے سامنے, دو باتیں میرا شریف کے بارے میں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. سرکار جو آرام کرنے ہمارا تم ساتھ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں آرام کر رہا تھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے جگایا. اور کیسے جگایا؟ اور میں کرام فرماتے ہیں کہ اپنی پلکوں کو حضور کے تنووں سے رگڑا, اپنی پلکوں کو حضور کے تنووں سے رگڑا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے کہ سرکار کے حجرے اقدس میں بھی جبریل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, بے اجازت اندر نہیں جا سکتے. تو جگانا تو بہت دور کی بات ہے. بڑے پیار سے بڑے ادب سے جگایا. سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے سرکار کبھی سوتے نہیں تھے, دل آپ کا ہمیشہ جاگتا تھا. تو جب آپ جاگے تو آپ کے سینے اقدس کو چاکا گیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا گیا. ہمارا آپ کا دل نکالا جائے تو مر جائے گا. دل اس کا نکالا جاتا ہے جس کا جسم ہے نا, روح اور جسم کے ساتھ حضور گئے. دل اس کا حضور باہر نکالا گیا اور ایک سونے کی تشتری میں, نون کی تشتری میں اس کو رکھا گیا. اور پھر زمزم سے, زمزم کے کنویں میں سے پانی نکالا گیا اور پھر اس میں اس کو بھگویا گیا اور اس کو واپس جو ہے سینے اقدس میں رکھ دیا گیا. اور زمزم شریف کو بار بار حضور کے دل کے اندر ڈال کر کے نکالا گیا, بار بار نکالا گیا اور پھر اسی پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور دل اقدس کو حضور کے سینوں میں رکھا گیا اور پھر سی دیا گیا. اس زمانے میں سردی میں حضور کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں حضور کے دل بتا دے کہ ہو سکتا ہے. سینے اقدس میں رکھ دیا گیا. اب اسی پہ ایک چھوٹی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دل میں سے معاذ اللہ اس کو دھویا گیا, حضور کا دل کو دھویا گیا. دھویا تو اس چیز کو جاتا ہے جس میں محل ہو. ہاں بھائی, آپ کے کپڑے صاف ہوں گے تو آپ دھوئیں گے اس کو؟ نہیں دھوتے نا. کیا دھوتے ہیں اس کو؟ بھائی دھوتے نہیں دھوتے. تو جو چیز میں محل ہو, چین ہو, داغ ہو, دھبا ہو, اس کو دھویا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دل اقدس تو ایسا ہے کہ اس کے قرآن نازل ہوتا ہے, اس سے تو قرآن نازل ہوتا ہے. تو اس کو کیسے دھویا جائے, اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ وہ تو ایسا صاف ستھرا چمکیلا ہے کہ اس سے سب کو نور ملتا ہے, اسی سے سب کو نور ملتا ہے. سرکار آواز ارشاد فرماتے ہیں چمک چک سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو پھر دھویا بھی گیا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر قرآن اترا ہے, اترتا رہا ہے, تو پھر دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں دھونے کی ضرورت ہے. کوئی کہے کہ بھائی کسی کے اللہ سے ملاقات کرنے جانے تھا اس لیے اس کو اور منور کیا گیا زمزم سے, بس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ تاکہ غم فکر کو دور کیا جائے. سنی حضرات سبق والے یہ کہیں گے نا, بھاگڑا ہو گئے تو میں دھونے والی بات نہیں, میں نہیں سننی ہوگا کہے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے اس لیے دھویا گیا. یہ کہ نور و معرفت کے خزانے اور ڈالے جانے تھے اس لیے دھویا گیا, زمزم سے دھویا گیا. یہ بہت باتیں ٹھیک ہے, لیکن نور اور معرفت تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے میرے سرکار کے کلمے ڈالی ہوئی تھی, اور جس میں قرآن اترتا ہے اس میں مزید نور و معرفت کیا ڈالے تو زمزم سے. جس میں نور ہے قرآن کا, اس میں آپ مزید کہاں سے منہ ڈالے کہ پانی سے نہیں ڈال سکتے. میں بتاتا ہوں کیا ہوا. ہوا یہ ہے کہ زمزم کو ابراہیم جبریل علیہ السلام پر کی ٹھوکر سے پیدا کیا گیا ہے, پر مار کر کے زمین کو پھاڑ کر کے پیدا کیا گیا ہے, یا یہ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے وہ پانی نکلا ہے, اسے جبریل علیہ السلام کے پر کے برکت ملی ہے, یا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی رگڑنے سے برکت ملی ہے, وہ ملی ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس قلب اثر سے کوئی برکت نہیں ملی تھی. سرکار کے قلب اثر سے اس کو اس لیے دیا گیا تاکہ زمزم میں سرکار قلب میں جو نور ہے جو معرفت ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے, تاکہ اس کو ایسا منور کر دیا جائے اس پانی کو, تاکہ اس کو صرف دیکھنے والے کی نظر سے بھی, اس کو صرف دیکھنے والے کو نہیں بھی یہ ہو جائے کہ اس کے دل سے نفاق نکل جائے, اس کے دل سے نفاق نکل جائے. بات ہے زمزم اب وہ پانی ہے کہ اس کے کنویں کو اگر دیکھے آدمی تو اس کے دل سے نفاق نکل جائے. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے زمزم کو صرف چسکی لے کے پیتا ہے, اور مومن جو ہوتا ہے پیٹ بھر بھر کے پانی پیتا ہے, زمزم پیٹ بھر بھر کے پیتا ہے, اس لیے کہ زمزم میں میرے صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر کا تبرک موجود ہے, قلب اطہر کا تبرک موجود ہے, اور اب اس کی ایسی حالت ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر کے پینا مباح ہے مستحب ہے, اس کو کھڑے رہ کے پینا مستحب ہے. زمین پہ بیٹھ کر پی سکتے ہیں لیکن اس کی تازگی بڑی ایسی ہو گئی ہے کہ کھڑے رہ کر پیے تو ثواب ہے, کھڑے رہ کر پیے تو ثواب ہے. تو دھویا تو اس کو جاتا ہے جو بہلا ہوتا ہے, یہاں تو زمزم کو شرف دیا گیا ہے, یہاں تو زمزم کو شرف دیا گیا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے نہیں بھولے, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے نہیں کہ پیارا اللہ کبھی کرتا نہیں دل میلا تیرا, پیارا پیارا اللہ کرتا نہیں دل میلا تیرا, تم جو چاہو تو ابھی میرے دل کے میل دل. سرکار تو ایسے ہے کہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو ہمارے دل کے میل دل جائے, ان کے دل تو نور ہی نور ہے, ان کے دل تو نور ہی نور ہے. بات طویل ہو جائے گی, ایک بات اس بات پہ اور اب کہتا ہوں میرا شریف کے بارے میں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے, اور جب آپ معراج نصیب ہوئی معراج عطا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تو میں نے آپ کو اپنے بستر سے حضور کے بستر سے یعنی ان کے گھر کے بستر سے غائب نہیں پایا, یعنی آپ نے بھی غائب ہوئے ہی نہیں تھے. یہ حدیث پاک صحیح ہے, یہ حدیث پاک صحیح ہے, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی روی ہے. اس حدیث پاک کو لے کر کے بہت سارے منکر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو حدیث میں تو ہے لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر ہی پہ تھے, بستر ہی پہ تھے, اور آپ بستر سے نہیں ہوئے, لہٰذا حضور کو جو معراج ہوئی ہے آسمان جا کے دیکھا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ خواب ہوا ہے, وہ خواب میں ہوا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں ان کے اس دھوکے میں نہ آنا, یہ بہت بڑا دھوکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو یہ آیت کریمہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. کہاں پر؟ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے, اور غالباً ہجرت سے 3 سال یا 2 سال پہلے, ہجرت سے 3 سال کم از کم یا 2 سال کم از کم ہجرت سے پہلے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں سے تو ہجرت فرمائی ہے, اور ہجرت فرمائی تقریباً 5 یا 6 سال بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا, اور نکاح آپ کہاں فرمایا؟ مدینہ طیبہ. کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں آپ کا نکاح ہوا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آیت کریمہ مکہ میں اتری ہے اور آیت کریمہ صاف واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ اسراء کی جو رات ہے وہ سیر کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں. بی بی عائشہ سے نکاح کہاں ہوا ہے؟ مدینہ میں. تو پھر یہ معراج وہ معراج الگ الگ ہے. یہ معراج اصلی معراج ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور جو بی بی آگاہ ارشاد فرمائے کہ حضور معراج کی رات میں شب معراج میں میری طرف سے غائب نہیں ہوئے تو وہ کوئی اور معراج ہے, وہ کوئی اور معراج ہے. یہ شب اسراء جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کی ہے اور جو بی بی عائشہ ارشاد فرمائی ہے وہ بعد کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے پھر بات کیا ہے؟ مطابقت کس میں ہے؟ قرآن بھی سچا, بی عائشہ صدیقہ جو ارشاد فرما رہی ہے وہ بھی سراخ ہو کر وہ بھی غلط نہیں ہے. تو کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 27 رجب کو سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ کو معراج عطا فرمائی وہ جسم اور روح کے ساتھ ہے. 27 رجب کو ہے, مکہ شریف کو ہے اور مدینہ طیبہ کے حضور کو سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ایک بار نہیں دو بار نہیں روزانہ معراج عطا ہوئی ہے. روحانی طور پہ تو اللہ سے وہ کبھی دور ہوئے ہی نہیں, وہ تو کبھی وہاں سے دور ہوئے ہی نہیں ہے. اور کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھائی اتنی دور میں کیسے چلے گئے, اتنے مہینوں کا کہ واپس آنے کا اتنا مہینوں کا راستہ اور آسمان میں جانے کا اتنا مہینوں کا لاکھوں کروڑوں برس کا راستہ ہے, وہ کیسے گئے کیسے آئے؟ تو بھائیو دوستو اللہ تبارک وتعالیٰ پہلے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں لے گیا. سبحان جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے وہ لے گیا ہے. تو اس میں کتنا وقت لگا آنے اور جانے میں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر سوار ہوا, براق کی بھی تعریف علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف براق کی تعریف کی جائے تو وہ ایسا ہے کہ قیامت تک اس کی تعریف نہیں کر سکتا. اور اس میں ایک اور بات ثابت ہوئی کہ براق کو لایا اس لیے گیا, براق ایک جانور ہے کچھ جیسا ہوتا رہا ہے اس کو بھیڑے سے جیسا بہت خوبصورت جنت پہ لایا گیا سرکار کے لیے کہ آپ اس کو تشریف رکھیں اور پھر آگے لے جائیں. ظاہر ہے کہ اگر صرف روح کو لے جانا ہوتا تو براق کی ضرورت نہیں ہوتی, بیٹھتا تو وہی ہے جس کے پاس جسم ہو, ورنہ تو ایسے ہی کرے جا رہے ہیں. جو جتنا ایسے ہوتا ہے اس کے اندر انتظام بھی کیا جاتا ہے. بر موضوع پہ اگر بات کی جائے تو علماء تو میرا خیال ہے قیامت تک آ جائیں یاد کرتے رہیں گے. تو براق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ براق کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا. اب آپ کی نگاہ کہاں تک پڑتی ہے؟ آپ کی نگاہ کہاں تک پڑتی ہے؟ ستارے تک پڑتی ہے نا. ستارے بہت دور ہیں, ایک ارب میل نہیں, دو ارب میل نہیں, کھربوں میل دور ہے ایک ایک ستارہ. کچھ سائنسدان اگر یہاں بیٹھے ڈاکٹر بیٹھے وہ لائٹ ایئر میں کاؤنٹ ڈسٹینس, ایک لائٹ ایئر کتنے ٹریلین خربوں اربوں میل دور ہوتا ہے ایک لائٹ ایئر. اس لیے کہ لائٹ جو ہے نور جو ہے ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے. تو جو دور آپ کو نظر آتا ہے تارے کا آپ کی آنکھ تک پہنچا ہے وہ کتنے خربوں سال کے بعد آپ کے پاس پہنچا ہے. لیکن براق کی رفتار یہ تھی کہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ خربوں سال پہلے وہ نور وہاں چلا اس کی آنکھ میں آیا, اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا ہے, اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا ہے. اتنی تیزی سے گئے اور اتنی تیزی سے آئے. مسجد اقصیٰ میں دو بار نماز پڑھی جاتے وقت اور براق میں بیٹھ کر کے مکہ معظمہ واپس تشریف لائے. سرکار فرماتے تھے 12 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 12 سال گزر گئے. لیکن علماء کرام فرماتے اگر 12 سال گزر گئے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں گزرا, دنیا میں تو کچھ بھی نہیں گزرا, دنیا میں تو کچھ بھی نہیں گزرا, تو اس میں آپ گئے بھی اور آئے بھی. یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے, گئے بھی اور آئے بھی. تو حضور شاہ فرماتے ہیں 12 سال گزر گئے. تو کیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج عطا فرمائی تو دنیا کو اور زمین کو آسمان کو تمام مخلوق کو رکوا دیا, ٹھہرا دیا. کیا کیا؟ ٹھہرا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو, ٹائم کو, زمان کو اور دوری اور قریب کو قربت کو، دور کو، اسپیس کو پار کر گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. پار کر گئے جو کچھ بھی دیکھنا تھا، سننا تھا، وہ سب کچھ کر کر کے واپس آئے. جب حضور واپس آئے تو جو وقت ہوتا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا. اسی میں امام احمد شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا سمجھے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا سے باہر لے جا گیا گیا، یہ دنیا مردہ ہو گئی، رک گئی، مردہ ہو گئی، رک گئی. حضور کو واپس عالم میں بھیجا گیا، اس عالم کو دوبارہ جان آ گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بات طویل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عقیدہ درست رکھے. جو آئے تو کریمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تلاوت کی تھی، اس کے تحت کچھ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دراصل دو موضوع دیے تو پھر تو مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. حق کا تو کام نہیں، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے کرنا چاہیے. بلا تمہیں چننا اور ہرگز نہ مرنا، ان نام تم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو شعبان کا مہینہ رجب شریف گزر گیا، شعبان کا مہینہ اور اس کے آگے بہت عظیم بہاروں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، تو قیامت کے دن اس کا ناک اور چہرہ یا چہرہ غبار آلود ہو جائے. یعنی اتنا بدنصیب ہے، اتنا کم نصیب ہے یہ آدمی کہ رمضان آئی تب بھی اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی. حدیث ذرا لمبی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہی. حضور کی دعا جبریل علیہ السلام کی آمین، اس میں رد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس کا چہرہ خواب آلود ہو جائے، یعنی قیامت کے دن وہ رسوا ہو جائے. تو رجب گزر گئی، شعبان چل رہا ہے، رمضان آنے والی ہے. سرکار شاہ فرماتے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ. پھر سے غور کیجیے، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ. اللہ کا مہینہ، میرا مہینہ، میری امت کا مہینہ. اللہ کے مہینے میں اور امت کے مہینے کے درمیان حضور کا مہینہ. وسیلہ ہے، کیا ہے؟ وسیلہ ہے. شادی نہیں آئے گی تو رمضان نہیں آئے گی. حضور کو نہیں مانو گے تو ایمان نہیں آئے گا. حضور کو نہیں مانو گے تو ایمان نہیں آئے گا. آپ کا مہینے کے بعد حضور کا مہینہ، حضور کے مہینے کے بعد امت کا مہینہ. اس بابرکت مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اتنے روزے رکھتے تھے شعبان میں کہ ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ شاید مسلسل روزہ رکھیں گے، شعبان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے. صحابہ اکرام سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ سب سے زیادہ روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں तो शाबान मेरा महीना है, इसके अलावा ईशा करना, तो शाबान वो महीना है कि जिसमें उम्मत के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बार बार पेश होते हैं। तो मैं इसे इतने ज्यादा रोजे रखता हूँ ताकि जब मेरा अमाल मेरे रब की बारगाह में पेश हो तो मेरा नाम रोजेदारों में लिखा हुआ हो, मेरा नाम रोजेदारों में लिखा हो। एक जगह में शर्त पाते हैं कि शाबान के महीने में अगले साल किसके साथ क्या होने वाला है और कौन कौन मरने वाला है उसका नाम लिखा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा नाम लिख जाए तो मैं रोजे से हूँ, तो मैं रोजे से हूँ, इसलिए मैं शाबान में इबादत करता हूँ। हत्ता कि अपने गुलामों को भी इशारा फरमाया कि शाबान में ज्यादा रोजे रखा करो रमजान की ताजीम के वास्ते, रमजान की ताजीम के वास्ते। और इमरान बिन हुसैन थे, बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, आपकी रिवायत मशहूर है, आपने मुस्लिम रिवायत मुस्लिम शरीफ में है, आप इशारा फरमाते हैं कि सहाबा किराम में से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को पूछा कि ए फलाह क्या तूने 15 शाबान का रोजा रखा, क्या तूने 15 शाबान का रोजा रखा, तो उन्होंने तरसी या रसूलल्लाह मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। तो गालिब रमजान शुरू हो गई थी तो आपने इशारा फरमाया अच्छा तो अब तू दो रोजा, अच्छा अब तू दो रोजे रखना। और ये रिवायत दो मरतबा है मुस्लिम शरीफ में, और वही राय है सैयदना इमरान बिन हुसैन। मालूम ये होगा कि 15वीं शाबान का रोजा इसमें कोई खास अहमियत है, इसमें कोई खास अहमियत है। सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि 14 और 15 शाबान को रोजा रखो, या कम से कम 15 शाबान को रोजा रखो और 15वीं शाबान की रात में इबादत किया करो, 15वीं शाबान की रात में खूब इबादत किया करो और 15वीं शाबान को रोजा रखो। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है या कोई और रावी है, आप इशारा फरमाते हैं कि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13वीं शाबान को रोजा रखा और आपने अल्लाह तबारक तआला से दुआ की है अल्लाह मेरी उम्मत की बरकत दे। तो 13वीं शाबान को अल्लाह तबारक तआला ने आपकी एक तिहाई उम्मत को बख्श दिया, 1/3, 33%। 14वीं शाबान को फिर से अर्ज किया अल्लाह मेरी उम्मत, तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर से एक तिहाई उम्मत को बख्श दिया। और 15वीं शाबान को जब हुजूर ने इशारा फरमाया अर्ज किया आपने रब की बारगाह में अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा मैंने तेरी तमाम उम्मत को बख्श दिया, सिवाय उसके कि जो बख्शाना ही नहीं चाहता, कि जो अपने रब की तरफ आना ही नहीं चाहता, जो अपने रब की तरफ आना ही नहीं चाहता। इसी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती कि 15वीं शाबान की शब थी, एक रात ऐसी आई कि मैंने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से गायब पाया, तो मैं समझी कि किसी और ज़ौजा मोहतरमा के पास आप तशरीफ ले गए होंगे, महाजन मोमिनीन के पास, उसे किसी एक के पास तशरीफ ले गए होंगे। मैं जरा तड़प गई, मैं बाहर निकली, मैंने तमाम लोग देखे हुजूर के, किसी के पास हुजूर तशरीफ फरमा नहीं थे, तो मैं जन्नत बकी की तरफ चली। तो वहां देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल है, और मुझे शक हुआ कि इतना लंबा आपने सजदा किया है कि मुझे शक हुआ कहीं आपकी रूह परवाह न दे गई। जब देखा हुजूर ने अपना चेहरा उठाया तो आपके चेहरा जो है आंसुओं से भरा हुआ था। जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने देखा तो आपने पूछा आप यहाँ क्या करेंगे, तो आपने कहा या रसूलल्लाह मैं समझी आप मुझे छोड़कर के किसी और ज़ौजा के पास आप चले गए, इसलिए मुझे तशवीश हुई, तो मैं आपको ढूंढने के लिए निकल गई। तो आपने इरशाद फरमाया ऐ हुमैरा, आपका लकब है, कि ऐ हुमैरा तुम्हें पता नहीं आज की क्या है, आज क्या तारीख है, तो आपने कहा कि या रसूलल्लाह बताएं, तो आपने फरमाया आज 15वीं शाबान की रात है, निस शाबान की रात है, तो निस शाबान की रात है, इस रात में अल्लाह तबारक ताला मेरी उम्मत और मुसलमानों को बख्शता है। और मेरा फरमाया वो आपके बारे में बताता हूँ, आपको पता है एक बकरे के जिस्म पर कितने हाथ हैं, हजार बाल होते होंगे, है ना, एक बकरे की खाद चाह रहे हैं उस पर गिनने की कोशिश करें, हजार लाखों बाल होते होंगे, एक इंसान के शरीर में भी हजार होते, बकरे के या दुम्बे के जिस्म पर कितने बाल होते होंगे। तो सरकार उनके जमाने में एक कबीला था, उस कबीले का काम ही था बकरियां चराना, बकरियां पालना, तो एक इंसान के पास बकरियां हो 100, 200, 500, तो उनके कितने बाल होंगे, हजारों लाखों करोड़ों बाल होंगे। है। और अगर पूरा कबीला यही काम करता होगा तो उनके पास की हजारों बकरियां होंगी और हजारों बकरियों के कितने बाल होंगे ये शुमार करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन समझे एक तरह से। सका ऐसा फरमाते हैं कि ऐ हुमैरा ऐ बीबी आयशा, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इतने मुसलमानों की बख्शिश अता फरमाता है जितने बनू कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर बाल मौजूद है। बनू कल्ब एक कबीला था, वो नहीं काम करता था, उनके जिस्मों उनकी बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल है उतनी तादाद में मेरे गुलामों की बख्शिश होती है। इसीलिए इसका नाम लैलतुल बराअ लिखा जाता है। बराअत का मतलब होता है छुटकारा, आजाद हो जाना। तो इसमें अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब के गुलामों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, गुनाह बोझ से बरी बराअत फरमाता है, जहन्नम से आजादी अता फरमाता है, जहन्नम की आग से दोजख से हमेशा का छुटकारा अता फरमाता है। बराअत का मतलब होता है छुटकारा। तो इस रात को सुन्नी मनाते हैं, बहुत सारे गैर सुन्नी नहीं मनाते, क्योंकि माजल्ला बहुत सारी हदीसें जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज की ये तमाम हदीसें सही हैं। कुछ हदीसें मुस्लिम शरीफ में जो मैंने आपके सामने अर्ज की, कुछ तिर्मिज़ी में, कुछ इब्ने माजा में, तो ये बहुत सारी हदीसों का कैसे इनकार करते हैं ये अल्लाह ही जाने। कुरान पाक में आयत करीमा है सूरह दुखान की पहली आयत, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى إشارة فرماته حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين حاميم يا الله جانے اس کا رسول جانے اس کا مطلب کیا ہے حاميم والكتاب المبين اس کتاب مبارک کی قسم الكتاب المبين اس روشن کتاب کی قسم حامیم الكتاب المبين انا انزلناه بے شک اس کتاب کو ہم نے اتارا فی لیلۃ مبارکۃ ایک مبارک رات میں اتارا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین بے شک ہم جو ہے ڈر سنانے والے ہیں انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم اس مبارک رات میں یفرق کاسب کیا ہوتا ہے سیاح یوسر کو کل امر حکیم ہم تمام حکمت کے کاموں کو بانٹ دیتے ہیں فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے یہاں یہ ہونا ہے اس کی روزی میں اضافہ اتنا کرنا ہے اس کو موت دینی ہے اس کو صحت یاب رکھنا ہے یہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں سیاح یوسر کو کل امر حکیم امر امر امنا یہ ہماری طرف سے حکم ہے امر امنا امنا کل امر سلیم بے شک ہم بھیجتے ہیں رحمت ربی اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تو یہ آیت کریمہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ 27 رمضان کے بارے میں ایک مستقل سورہ نازل ہو چکی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لہذا 27 رمضان کے لیے وہ سورہ مکمل طور پر نازل ہو چکی ہے تو یہ آیت کریمہ 15 شعبان کے واسطے ہے یہ آیت کریمہ 15 شعبان کے واسطے تو پچھلے پیپر میں قرآن تو رمضان میں اترا تھا ٹھیک ہے رمضان میں اترا تھا ایک ہی رات میں تو نہیں اترا تھا اس لیے اکرام فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان میں اللہ کا یہ کلام جو ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں سے وہ پہلے آسمان تک اٹھا تھا اور پھر وقتاً فوقتاً پہلی مرتبہ رمضان میں سرکار کے قلب اثر پہ اترا اس لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے درود شریف پڑھیے اس میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں 15 شعبان جب آتی ہے 15 شعبان کی رات میں آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے نوافل پڑھے جاتے ہیں اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے میں بھی انشاءاللہ رکھوں گا آپ بھی رکھیے گا اور کوشش کریں کہ دو روز رکھے ساتھ اور پھر پہلی رمضان آتی ہے اور پھر 27 رمضان اس کے 27 دن آتی ہے 26 رات کو آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے مشاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غور سنے گا کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے راستے اپنے آپ کو وقف کر دے 40 دن تک اللہ کے واسطے اپنے کو وقف کر دے, یعنی کسی گناہ کی طرف نہ جائے, نہ آنکھوں سے گناہ کرے, نہ زبان سے گناہ کرے, نہ کان سے گناہ کرے, نہ دل سے گناہ کرے, نہ ہاتھوں سے نہ پیروں سے گناہ کرے, بلکہ عبادت میں اپنا دل لگا کے رکھے. تو 40 دن اگر ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے نور سے بھر دیتا ہے, اس کو یہ ایسا عظیم شور انعام ملتا ہے کہ اس کا دل جو ہے اس ہاتھ میں لگا رہتا ہے. یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. 15 شعبان کو اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اس تہیے کے ساتھ کہ اے اللہ ابھی رمضان آنے والی ہے, میں آج سے توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں دن میں رات میں اندھیرے میں, جس کبھی کوئی بھی وقت ہوا, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میں گناہ نہیں کروں گا, گناہ نہیں کروں گا, اے اللہ میں پوچھتا ہوں. 15 شعبان کو یہ تہیا کر لے تو 15 شعبان سے گزرے, 16 شعبان سے لے کر کے 29 شعبان کتنے دن ہیں, 14 دن, کتنے دن, 14 دن. پھر رمضان کی 27 رات آنے سے پہلے کتنے دن ہیں, کتنے دن بھیا, 26 دن, کتنے دن, 26 دن. 14 دن شعبان کے, 26 دن رمضان کے, کتنے ہوئے, 40 دن. 40 دن تک آپ نے رمضان شعبان کی شب شعبان کو, مجھ شعبان کو آپ نے تیار کر لیا, یا اللہ میں نے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی. اس کے بعد 40 دن تک آپ نے کوئی گناہ کا تہیہ نہیں کیا, اپنے آپ کو بتا کے رکھا جس طرح حق ہو اسے ڈرنے کا, اس سے ڈرتے رہے. تو 40 دن تک گزر آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک عظیم شان تحفہ عطا فرمایا گا, عطا فرمائے گا, جس کا نام ہے لیلۃ القدر, جس کا نام ہے لیلۃ القدر. اس ایک رات میں ایک لمحہ تو چند لمحے عبادت کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. شعبان ایسا مہینہ ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بہار آنے والی ہوتی ہے, آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ گاؤں کے لوگ ہیں, اکثر لوگ گاؤں کے لوگ ہیں, تو جب بارش کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے, بارش کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے, اس سے ایک دو مہینہ پہلے بہت دھوپ ہوتی ہے, بہت گرمی ہوتی ہے, بہت سخت گرمی ہوتی ہے, بہت سخت گرمی ہوتی ہے. پھر جب بارش کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے, اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے. تو جتنے بھی کسان کھیت کھلیان میں کام کرنے والے ہیں, زراعت کرنے والے ہیں, کسان ہیں, وہ کہتے ہیں اب بارش کا مہینہ آنے والا ہے, اب بارش ہونے والی, دھوپ کا مہینہ گزر چکا, رمضان مسلادھار بارش والا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے یہ شعبان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. شعبان ہی سے اپنی نظرات, اپنی زراعت اور اپنا نیک کام کرنے کا تجزیہ کر لو کہ رمضان آئے گی اس میں قرآن پڑھیں گے, رمضان آئے گی اس میں روزے رکھیں گے, رمضان آئے گی اس میں اپنے آپ کو متقی بنائیں گے. اور جب 26 رمضان آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 40 دن کا ایسا ثمر عطا فرمائے گا کہ جس میں ایک نگاہ ایک رحمت جس پہ عطا فرما دی, اس کو کبھی عذاب نہیں کرے گا, اس کو کبھی عذاب نہیں کرے گا. مجھے آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمانو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس نے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, اور ہرگز ہرگز نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان بچانا ہے تو تقوی اختیار کرو, ایمان کو بچانا ہے تو تقوی اختیار کرو, اور اگر تقوی اختیار نہ ہو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی موت آئے کہ جس میں ایمان نہ ہو, جس وقت ایمان نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مال امال کیا ہے, اس لیے اللہ ہمیں ایمان رکھے, ایمان والا اٹھائے. اسی لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان پر مرنے کی دعا کیا کرو, اس سے بڑی کوئی دولت ہے, ایمان پر مرنے کی دعا کرو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو کوشش کرو ہرگز کوشش کرو بلکہ ہرگز یہ نہ ہو کہ تم مرو اور تم مسلمان نہ ہو. یہ کیسے کرو گے؟ اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے کیسے اپنے آپ کو مسلمان رکھو گے؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ رہو, مسلمانوں کے ساتھ رہو, اور دوسرا یہ کہ غیر مسلموں سے دور رہو. کیا سمجھے؟ جیسے کوئی آدمی کسی عطار کی دکان سے گزرتا ہے, خوشبو والی دکان سے گزرتا ہے, تو وہ خوشبو بیچنے والا کوئی چیز کو خوشبو لگا دیتا ہے یا کچھ نہیں, تو وہاں سے گزرتے ہو تو خوشبو آ جاتی ہے, اور اگر کسی بھٹی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں کی گرمی محسوس کرتا ہے, یا وہاں سے کوئی کوئلہ اڑ کر کے اس کے کپڑوں کو جلا دیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اچھے آدمی کی سنگت اختیار کی کچھ اچھائی مل جاتی ہے, اور برے کی سنگت اختیار کی تو خود بھی برا ہو جاتا ہے, کوئی برا مل جاتی ہے. کوشش کرو کہ اہل سنت کے لوگوں کے ساتھ رہو, انہیں کے ساتھ جیو, انہیں کے ساتھ مرو, اور جو غیر اہل سنت ہیں, کافر ہیں, مرتد ہیں, نصرانی ہیں, کرسچن ہیں, یہودی ہیں, منافق ہیں, ان سے دور رہو, اس لیے کہ ان کے ساتھ رہو گے مانگنا تو ان کے جیسے ہو جائے گے. بھلا تمو سننا اللہ وان تم مسلمون, ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم مرو تو تم مسلمان نہ ہو. کوشش یہ کرو ہمیشہ ایسا رہو کہ اللہ سے ڈرو اور مرو تو تم مسلمان ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ تقوی اختیار کرو, گناہ سے بچو, اور سب سے بڑی بات بد مذہب کی صحبت سے بچو. بد مذہب خبر سے بچو, کہ اس لیے کہ گناہ کرو گے توبہ کرو گے ایمان تو باقی رہے گا, ایمان تو باقی رہے گا, لیکن اگر بدعت کی صحبت میں گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو گئے, ہاتھ دھو گئے کہو گے. آج کل ایک بڑا سکرم کیا, صرف 5 منٹ دوں گا آپ کی بات, 5 منٹ. ہاں ضرور, اچھا ہے.
نہیں
سنیں گے ان سے بھی زمزم شریف کی بات کرتی تھی. زمزم شریف کیسی چیز ہے؟ پاک ہے, صاف ہے, طاہر ہے, مطہر ہے. جو پیے اس کے سینے کو صاف کر دیتی ہے, بیماریوں کو دور کرتی ہے, پیے دعا کر دعا قبول ہوتی ہے. بالکل جو کنسٹر رکھا ہے, ڈرم رکھا ہے زمزم شریف کا, زمزم شریف کا کرسر رکھا ہے, مسلمان ہیں, پی رہے ہیں, سب کو فائدہ ہو رہا ہے, سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی بد مذہب آتا ہے, تھوڑا سا زہر میں جو وہ روزانہ زہر پی رہا ہے, جو زہر وہ روزانہ پی رہا ہے, اس میں سے تھوڑا زہر وہ ملا دیتا ہے زمزم شریف. دوسرا بد مذہب وہ کسی اور بد مذہب جماعت کا ہے, وہ کوئی اور قسم کا زہر تھوڑا سا کچھ ملا دیتا ہے جو وہ روزانہ پیتا ہے. تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے, ایسے 72 قسم کے آتے ہیں الگ الگ زہر لے کر کے, اور وہ آ کر کے سب اس میں انڈیل لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, تو اب وہ زمزم پینے کے لائق نہیں رہا. رات ایک لائق, ایک لائق رات نہیں رہا. اور جو تھوڑا تھوڑا بہر ہی رہے تھے وہ اس میں نہیں مرے, تو تھوڑا تھوڑا بہت ہی رہتے روزانہ, بعد میں مر جائیں گے, خراب اندر سے ہو رہے ہیں, بعد میں مر جائیں گے. لیکن کوئی اسی زمزم میں سے جو اب اتنے سارے زہروں کا مرتب بن چکا ہے, اس میں سے ایک گلاس بھر کے پی لے, اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس وقت مر جائے گا, وہ اس وقت مر جائے گا. کیا سمجھا؟ تو الگ الگ زہر لانے والے جو وہ ہے جو اہل سنت کے نہیں ہے, اہل سنت الگ وہ ہے جس نے زمزم رکھا ہے, اور جو غیر اہل سنت ہے وہ الگ الگ قسم کے, کوئی ایسڈ ڈال رہا ہے, کوئی چونا ڈال رہا ہے, کوئی کسی قسم کا زہر ڈال رہا ہے, انہوں نے اس کو سروائس میں کہہ کے تھوڑا تھوڑا پی رہے, اور جو اس زمزم کے اندر کنستر پورا زہر بن چکا ہے وہ اس کو جو پیتا ہے اسی وقت ہلک ہو جائے گا. یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو سلح کندی کہتا ہے. کیا سمجھا؟ सुना कुल्ली कहता है ये नहर भी ठीक है, ये नहर भी ठीक है, ये नहर भी ठीक है, ये नहर ठीक है, सारे नहर ठीक है, सारे नहर में क्या वो सुना कुल्ली वाला है, ये सबसे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा मजबूत है, इसका ईमान फौरन चलाता है। इसलिए कि इसने तमाम नहर को सही समझा है, तमाम खराबियों को सही कहता है, चकराल भी सही, बाबरा भी सही, दोबंदी भी सही और शिया भी सही, राज भी सही, कादियानी भी सही, तो फिर तू कैसे सही हो सकता है? क्या समझा? तो अपना ईमान बचाओ, कैसे? हर बद मजहब से दूर रहो, हर बद मजहब से दूर रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तकवे का जो हुक्म अता फरमाया, उस तकवे में ये सबसे बड़ा तकवा है कि अपना ईमान बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। हर जो मरना मगर मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान बचा करके रखे और हमें इस शबे शाबान में, 15वीं शाबान, 20वीं शाबान में सच्ची तौबा करना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के कर्म के हम समझदार हैं और हम सच्ची तौबा करते हैं, आज ही रात में करते हैं। या अल्लाह हमें अभी से अच्छा बना दे, दूसरा बना दे, काम बना दे, हमारे गुनाहों का बंद से उतार दे। या अल्लाह हमें ईमान पर जिंदगी, ईमान पर मौत का फरमा दे। हमारा अलैया इज्मन बना बोलो।
हजरत 10 मिनट आपको
लिए शुक्रिया।
क्या हम कुछ बहुत ज्यादा होंगे आपके सो रहे क्या फायदा? आप सब सो रहे हैं, आप